سورہ مبارکہ فاتحہ کی آخری دو آیات کے ذیل میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان رکھنے والوں کو ہر نماز میں تاکید فرمائی, لازم قرار دیا دو مرتبہ اس سورہ کی تلاوت, اور پہلی دو رکعتیں نماز کی ان میں سے ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت کا سوال کر, اے خالق ہماری رہنمائی فرما, ہماری عقل کافی نہیں ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ اس جہان کے بعد جو جہان ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا رابطہ ہے. تو جو کائنات کا خالق ہے, تو نے اس جہان اور اس جہان کے درمیان کیا رابطہ رکھا ہے, اور اس جہان میں بھی وہ کون سے کام ہیں جنہیں انجام دینے سے تیرے ہاں عزت ملتی ہے, اور وہ کون سے کام ہیں جن کو انجام دینے سے انسان تیری بارگاہ میں ذلیل و رسوا قرار پاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہماری ہدایت فرما صراط المستقیم کی طرف. صراط سیدھا راستہ, مستقیم مزید تاکید. اہتنا عرض کیا, اس کا مکمل معنی یہ ہے کہ جو ہم جانتے ہیں صراط مستقیم کو, جتنا جانتے ہیں جتنا علم ہمارے پاس آ چکا, اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے, اور جو علم ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہمیں عطا فرما. جو خزانہ ہمارے پاس ہے اسے ہم سنبھال کے رکھیں, ہمیں توفیق دے, جو باتیں ہمیں پتہ ہیں ان پر عمل کریں, اور جو باتیں ہمیں نہیں پتہ ہماری معرفت میں ہمارے علم میں مزید اضافہ فرمائے. یہ معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم. ایک اور نقطہ جو صراط المستقیم کے حوالے سے عرض کروں اور آپ انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے, ذہن نشین فرمائیں گے, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے چلنے کے لیے جو راستہ منتخب کرے, جس راستے کو اختیار کرے, اس میں سب سے اہم چیز جو انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ راستہ حق کا راستہ ہو. یہ نہ دیکھے کہ راستہ روشنیوں والا ہے, یعنی چمک دمک والا ہے, آرام و آسائش والا ہے, یا راستہ سخت ہے. یہ نہ دیکھے کہ اس راستے پر لوگ زیادہ جا رہے ہیں یا لوگ کسی اور راستے پر زیادہ جا رہے ہیں. کسی چیز کو معیار نہ بنائے, فقط حق کو معیار بنائے, اور جب اسے پتہ چل جائے کہ حق اس راستے پر چلنے میں ہے تو پھر اس لیے نہ گھبرائے کہ بندے تھوڑے ہیں اس راستے پر. آپ دیکھیے کربلا میں بندے تھوڑے ہی تھے, اللہ نے جو زیادہ تھے اور مقابلے میں آئے ہوئے تھے کربلا والوں کے, ان کو ساری دنیا کے لیے لعین قرار دیا, دنیا ان پہ لعنت کرتی. اور آج بھی اگر کوئی بھولا چوکا باز اپنے وجود کے اندر کے فکری جراثیموں کی وجہ سے ادھر ادھر سے کر کے یزید کا دفاع کرتا, بعد میں اسے کلیئرنس دینی پڑتی. امام حسین کی شخصیت کا اتنا اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے دلوں میں مقام بنا دیا, اتنا پریشر ڈال جاتا اس بندے پر کہ بعد میں کلیئرنس دیتا پھرتا, میری یہ مراد نہیں تھی تو میری وہ مراد تھی, اور میرا فلان تھا تو میرا یہ تھا. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس راستے کو دیکھیں جس راستے پر امام حسین چلے ہیں, تو ان کے ساتھ افراد بہت تھوڑے, کثرت دوسری طرف ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ میں مولا کا یہ فرمان موجود ہے کہ لا تستوحشوا عن طریق الحق لقلت اہلہ, حق کے راستے سے اس لیے وحشت زدہ نہ ہو جانا کہ حق کے راستے پر چلنے والے لوگ کم ہیں. یعنی تم راستے پہ, تمہیں پتہ چل جائے یہ حق ہے, لیکن جب تم اس راستے پہ نکلو تو دیکھو میرے تو اکثر دوست غائب ہو گئے جن کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی تھی پہلے, وہ تو آتے ہی نہیں. سینما والے بہت تھے, مسجد والے پتہ نہیں کہاں چلے گئے, آ رہے نہیں. فلان قسم کی محفل میں جانے والے تو میرے ساتھ بہت ہوتے تھے, بلکہ مجھے کہا ہوا تھا جب بھی جانا ہو, جس ٹائم بھی جانا ہو, مت دیکھنا کہ میں سویا ہوں گا یا جاگا ہوں گا, بس ایک کال کرنا میں پہنچوں. کدھر چلے گئے جب سے مسجد میں آنے شروع کیے. اب بندہ وحشت زدہ ہو جائے, میرے سارے یار بیلی جو ہے مجھے چھوڑ گئے مسجد کی وجہ سے. اور انہوں نے فرمایا کہ سیدھے راستے سے, حق کے راستے سے اس لیے وحشت زدہ نہ ہو جانا کہ لوگ تھوڑے. مثال کے طور پر ایک بندے نے مثلا جانا ہو کراچی سے حیدرآباد جانا, اور ایک, اب مجھے یہاں سے شہروں کا صحیح طرح پتہ نہیں ہے, مثال میری غلط نہ ہو جائے. مثلا آپ توجہ فرمائیں, آپ کے ذہنوں میں مثلا لاہور شہر ہے, ٹھیک ہے, تو لاہور سے اگر فیصل آباد جانا ہو تو اور روٹ لینا پڑتا ہے, اور اگر اسلام آباد جانا ہو تو اور روٹ لینا پڑتا ہے. تو ایک بندہ بس اسٹینڈ پہ جائے, جانا اس نے فیصل آباد ہو, لیکن دیکھے کہ جو لاہور کی بس لگی کھڑی ہے یہ تو بڑی زبردست ہے, اس کا ماڈل بھی نیا ہے, اور اس میں بندے بھی بڑے بڑے زبردست میک اپ والے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے کپڑوں والے بیٹھے ہوئے ہیں. فیصل آباد والی بس جو ہے یہ ماڈل بھی پرانا ہے اور بندے بھی ماٹھے ماٹھے لگ رہے ہیں. تو بس زیادہ خوبصورت فیصل آباد والی, وہ لاہور وہ اسلام آباد والی ہے, تو اس پہ جا کے بیٹھ جائے. تو یہ عارضی طور پر بس کے ماڈل کے مزے تو لے لے گا, اور میں اچھے کپڑے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا, میرا مقام بڑا بلند ہو گیا, ٹھیک ہے, میرے تعلقات, مطلب میں نے, مطلب ہائی جینٹری کے لوگوں کے ساتھ سفر کیا میں نے, اس پہ خوش ہو جائے, پہنچے گا کہاں پر, اپنی منزل پہ نہیں پہنچے گا. منزل سے دور ہٹ جائے گا. منزل پہ وہ پہنچے گا کہ جس کو یہ پتہ ہے کہ میری منزل فیصل آباد ہے, تو حتیٰ کہ کوئی بس بھی نہ کھڑی ہو تو پیدل چل پڑے. توجہ فرما رہے, اسے بس ملے ہی کوئی نہ, اور ساری بسیں دوسرے شہر کے جانے کو کھڑی ہوں, اور سارے اسے کھینچے, وہ جو کنڈکٹر کھڑے ہوتے ہیں وہ پتہ کھینچ کے بسوں میں ڈال دیتے ہیں. وہ اپنی منزل کو اتنا پہچانتا ہے کہ وہ عارضی چیزوں سے اور عارضی چمک دمک سے اور رش سے اور اکثریت سے دھوکہ نہیں کھاتا. یہ جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سے ہم یہ نہیں مانگتے ہمیں اکثریت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما, کہتے ہیں ہمیں حق کا راستہ دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں کہ جو اس لیے حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ بندے تھوڑے ہوتے, اور اللہ نے بتایا اکثرہم لا یعقلون, اے رسول اکثر تو ان میں سے عقل ہی نہیں رکھتے. عقل ہے ویسے, مراد یہ نہیں ہے کہ عقل ہے نہیں, یعنی عقل استعمال نہیں کر رہے سے. عقل کو جس کام کے لیے ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس کام میں صحیح استعمال نہیں کر رہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے, آگے بڑھے اگلی آیت کی طرف, باتیں ختم نہیں ہوتی اگر انسان آیات قرآن کو کھولنا شروع کرے تو. اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق قرآن ایسا سمندر ہے جس کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اترتا جائے اترتا جائے اترتا جائے، مزید باتوں کو کھولتا جائے کھولتا جائے، مزید موتی اندر سے نکال، تہہ تک نہیں پہنچ سکتا. چونکہ قرآن کی تہہ اللہ کا علم ہے اور اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. جو جتنی کوشش کرے گا اللہ کی کتاب سے اتنے موتی اس کو مل جائیں گے، اتنے ہیرے اس کو مل جائیں گے ہدایت کے، معرفت کے، سیدھے راستے پر چلنے. اگلی آیت کی طرف جو اس سورہ مبارکہ کی دوسرا آخری آیت ہے، ہماری نماز میں پڑھتے ہیں، توجہ فرمائیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. انعمت یہ وہی لفظ ہے جس کو اردو میں ہم انعام بولتے ہیں، نعمت سے. عربی زبان میں کسی کو نعمت دینے کو کیا کہتے ہیں؟ انعام. انعمت تو نے انعام کیا، تو نے نعمتیں دی جن کو ان کے راستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم، نہ ان کے راستے پر جو جن پر تو غضبناک ہوا. ولا الضالین، اور نہ وہ لوگ، نہ ان کا راستہ جو بھٹک گئے. آپ توجہ فرمائیں، اس آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تین گروپس کا ذکر کیا. ایک گروپ اچھے لوگوں کا، یعنی اچھے لوگوں کا ایک گروپ بنایا، لیکن برے لوگوں کا جو ذکر فرمایا ہے تو ان کے دو گروپ بنائے. میں وضاحت کروں گا، لیکن اس سے پہلے، ادھر آنے سے پہلے، جو پہلا حصہ ہے ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، آپ توجہ فرمائیں اس سے کیا مراد ہے. اگر خداوند عالم اہدنا الصراط المستقیم پر سورۃ الفاتحہ کو تمام کر دیتا، مسئلہ ہدایت طلب کرو اللہ سے، بات ختم. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے بات کو یہاں پر ختم نہیں کیا، اور اگلی بات میں جس کا ذکر، جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی نظروں میں اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر وہ بات نہ ہو تو ہدایت ناقص رہ جائے گی. خدا فرما رہا ہے کہ جب مجھ سے ہدایت طلب کرنا جیسے ہدایت کی تڑپ ہے، اسی طرح دنیا میں ان لوگوں کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنا جنہوں نے اس ہدایت پر بہترین عمل کیا. یا اگر اور لفظوں میں کہوں تو اللہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ مجھ سے ہدایت بھی مانگو، میں تمہیں ہدایت بھیجوں گا اپنی آیات کی شکل میں، میں قرآن تمہیں دوں گا، لیکن یاد رکھنا اس قرآن کو تمہیں صحیح طرح پڑھانے کے لیے کچھ استاد بھی میں نے بھیجے. ان استادوں کو بیچ سے نکال کر مت سمجھنا کہ تم مکمل ہدایت پا گئے. لہذا فرمایا کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں کی. اب جب بندہ یہ بولتا ہے، جو توجہ کر کے معنی کی طرف اس کو بول رہا ہوتا ہے، فوراً اس کا دماغ جاتا ہے. جب کہتا ہے نا اہدنا، تو ذہن جاتا ہے کہ ہدایت کہاں اویلیبل ہے، ذہن جائے گا مثلاً قرآن کریم، اللہ کی کتاب. پھر جب کہتا ہے الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، اب کہتا ہے میں ان کو دیکھوں کون ہے وہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، تاکہ اسی طرح اس راستے پر چلوں جس طرح انہوں نے چل کے دکھایا، کیونکہ اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے، کوئی مولانا ذکر نہیں کر رہا. کون توجہ کروا رہا ہے ان ہستیوں کی طرف؟ اللہ ذکر فرما رہا ہے. اب آپ توجہ کریں، الذین انعمت علیہم، یہ بہت بڑا گروہ ہے. جو بھی مغضوب علیہم نہیں ہے اور ضالین میں نہیں ہے وہ کہاں ہے؟ انعمت علیہم، جس پر نہ غضب ہوا نہ جو راستے سے بھٹکے ہیں. اس کا مطلب کون ہے؟ سیدھے راستے پر. اور جو سیدھے راستے پہ ہیں، اللہ کی نعمتیں اس پر ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں والے ہیں ان میں سے بھی کچھ درمیانے ہیں، کچھ لائق ہیں، کچھ بہت لائق ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سست ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں لیکن کبھی کبھی غلطی بھی کر دیتے ہیں، اور کچھ ہمیں ایسے ملتے ہیں جو کبھی غلطی نہیں کرتے. تو آئیڈیل کے طور پر کس کو چنا جائے گا؟ ہماری عقل کسے کہے گی کہ جو غلطی کر لیتے ہیں کبھی کبھی اس کو آئیڈیل بناؤ، یا اس کو آئیڈیل بناؤ جو کبھی غلطی نہیں کرتا؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو اس پر عمل کرنے میں، اس صراط مستقیم پر چلنے میں، جس کی زندگی ہر غلطی سے پاک ہے اس کا انتخاب کروں، یا تب بہتر نمبر لوں گا میں، تب بہتر پہنچ سکتا ہوں میں، یا اس کو فالو کروں جو غلطی بھی کرتا ہے؟ تو آپ کسے چوز کریں گے؟ کوئی بھی عقل مند کسے چوز کرے گا اگر یہ آپشن ہو کہ یہ وہ استاد ہے، یہ وہ آئیڈیل ہے جو غلطی کرتا ہی نہیں ہے، اور یہ بھی بہت اچھا ہے لیکن غلطی ہو جاتی ہے اس میں، تو کسے چوز کریں گے؟ جی کوئی میں مثال دے دوں، بچے کو فزکس پڑھوانی ہو، آپ کہیں یہ استاد جو ہے اس کے پڑھائے ہوئے بچے جو ہیں ان کے بہت ٹاپ کے نمبر آتے ہیں، اور یہ جو استاد ہیں کچھ کے اچھے نمبر آتے ہیں اور کچھ کے برے نمبر بھی آ جاتے ہیں، آپ کون سا استاد سلیکٹ کریں گے؟ جی جس نے جس کو پڑھایا ہے اس نے اچھے نمبر لیے. اب توجہ فرمائیں، یہ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے ملیں گے؟ ایک آیت اور ایک مشہور و معروف روایت. اللہ وہ زمانہ بھی لے آئے جب مشہور و معروف آیات بھی ہو جائیں. ابھی کچھ روایتیں مشہور ہیں، آیتیں مشہور نہیں ہیں. پورے قرآن میں سے جو سورتیں مشہور ہیں، ایک ہے فاتحہ، ایک ہے انا اتینا کل کوثر، ایک ہے قل ھو اللہ احد، اور اگر جمپ لگ جائے تو مثلا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، اور بہت بڑا کوئی ریکارڈ قائم کرے اونچی چھلانگ لگانے کا تو کوئی اور دو تین چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہوگی، باقی قرآن کو اللہ کا تھا، ہم نے اللہ کے سپورٹ کر دیا. کہ یہ ٹینشن جو ہے، ہمیں اور بہت ٹینشنز ہیں، یہ مزید ٹینشن میں اضافہ ہم نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب آیتیں بھی مشہور و معروف ہو جائیں گی اور قرآن کی صورتیں بھی مشہور و معروف ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور اہل بیت کے صدقے میں وہ دن دکھائے کہ جب قوم مجلس سننے کے لیے آئے سب کے ہاتھوں میں قرآن ہو، اور جب یہاں بیٹھا ہو مولانا کہ فلانی آئے تو ٹھگ سے وہاں پہنچ جائے، اور اگر مولانا کوئی ڈنڈی مارے تو کہے آپ غلط پڑھ رہے ہیں قرآن میں اور کچھ لکھا ہو. دن آئے گا، امید پہ دنیا قائم، توجہ کر، انشاءاللہ وہ دن آئے گا، اور وہ جب دن آ جائے گا تو حالات بہت بدل جائیں گے، لیکن ابھی وہ دن نہیں. ابھی تو میں قرآن کے نام پہ یا جھوٹ بھی بولوں آپ کو کیا پتہ چلے، کچھ پتہ نہیں چلے گا. اگر میرا بولنے کا انداز بڑا سمارٹ قسم کا ہو، بڑا میں اس میں نمک مرچ لگا کے وہ کروں، اور اس میں آپ کے جنت کا ٹکٹ بھی ہو، تو آپ تو اچھل کود کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کو ریجیکٹ ہی نہیں کریں. ٹھیک ہے، پتہ اس کو چلے گا جس نے دیکھا ہوا ہے اس جگہ کو جہاں پہ آیات ہوتی ہیں. تو آیت کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. یہ غور فرماتے جائیں، ایک ایک لفظ قرآن کا ہدایت ہے. جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، کیا کیا؟ اطاعت. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. تو یہ کون؟ یعنی جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہ لوگ ان کے گروپ میں ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ نہیں ہوں گے جنہوں نے صرف نعرے لگائے، جنہوں نے ان کا راستہ فالو کیا، ان کی بات مانی. مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہے. ورنہ تو ابلیسی مزاج ہے، اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی بات نہیں مانتا تھا. ابلیس اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ مانتا ہے نا. جب اللہ نے اس کو کہا نکل جا یہاں سے، تو اس نے کیا کہا؟ اللہ سے خطاب کیا تھا، قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون. کہنے لگا اے میرے رب، اے مجھے پالنے والے، مجھے مہلت دے اس دن تک جب تو نے ان کو دوبارہ اٹھانا ہے مرنے کے بعد. قال رب، کہنے لگا اے میرے رب، اللہ کو مانتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر جب اللہ نے کہا کہ تجھے مہلت دے دی تو پھر کہتا ہے قال فبعزتک, کہنے لگا تو تیری عزت کی قسم, یعنی اللہ کا احترام بھی بہت کرتے ہیں, اتنا کہ اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے, اس کی قسم کھا رہا ہے جس کی اللہ خود بھی کبھی قسم کھاتا ہے, بعزتی و جلالی, مجھے میری عزت اور جلال بہت بڑی قسم. توجہ فرما رہے ہیں, البتہ اللہ جس چیز کی قسم کھائے وہ بڑی حکمتوں والی ہوتی ہے, بڑی بات ہوتی ہے, اس میں بڑی اہم ہوتی ہے, عظمت ہوتی ہے اس میں. تو کہنے لگا قال فبعزتک, تیری عزت کی قسم, قسم کس بات کی کھا رہا ہے, لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین, مجھے مہلت تو نے دے دی, تیری عزت کی قسم ان کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں. پھر وہ کہتے ہیں انج ہے تو انج صحیح, اس طرح تو پھر اس طرح صحیح, ان کی وجہ سے میں نکلا ہوں, میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا, الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے خالص بندے, خلوص والے. تو شیطان بھی اللہ کو مانتا ہے, اللہ کی بات کب نہ ماننے کا پرابلم ہوا شیطان کے ساتھ. لہذا اللہ نے فرمایا جو کہہ رہے ہو صراط الذین انعمت علیہم, وہ ایک اور جمپ لگاؤ سورۃ النساء میں جاؤ, وہاں پہ ہم نے بتایا انعم اللہ علیہم کون اور کون ان کے ساتھ ہوں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور جس نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو یہی لوگ, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اجازت سے صلوات پڑھیے محمد. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, اطاعت کا معنی تو پتہ ہے نا, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو یہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. انعمتا ہوتا ہے تو نے انعام کیا, انعم اس نے انعام کیا. آگا آیا تو مجھے صرف کا سبق بھی یاد آنا شروع ہو گیا, صلوات پڑھے محمد والے. یہ کوئی بڑی علمیت نہیں ہے, یہ جو بچہ شروع کرتا ہے نا جا کر علم صرف پڑھنا عربی کا, تو تھوڑے دنوں بعد اس کو پتہ لگ جاتا ہے, کیونکہ بہت اونچا وہ نہیں ہے عربی کے سادے سادے لفظ. یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. پھر اللہ نے نام لیے کچھ, کون کون ہیں وہ لوگ, من النبیین, نبی, والصدیقین, اور وہ جو ہائی کلاس کے سچے, جو گویا کہ سب سے بڑھ کر پہلے نبیوں کی تصدیق کرتے تھے, والصدیقین والشہداء. اب شہداء کا معنی اگر آپ لے لیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تو بھی صحیح ہے, اور شہداء کا معنی یہ بھی ہے کہ جو قیامت کے دن نیک لوگ بروں کے خلاف گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم ان کو دین بتاتے تھے. آپ کو پتہ ہے روایات میں بہت ساری روایات ہیں, مثلاً ایک روایت یہ کہ قیامت کے دن جو چیزیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی, ایک ان میں سے قرآن ہے, ایک ان میں سے مسجد ہے کہ میں تھی یا آتی کوئی نہیں تھی, اور ایک عالم دین ہے, حق بتانے والا عالم دین کہ جس کو لفٹ نہ کرواتے ہو لوگ, اللہ کے دربار میں یہ شکایت لگائیں گے, کیونکہ اللہ ان سے پوچھے گا, اللہ عالموں سے پوچھے گا جو علم تمہارے پاس تھا تم نے لوگوں کو بتایا یا نہیں بتایا. انہوں نے کلیئرنس تو دینی ہے نا. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جلال ہے اور اس کی عظمت ہے اور اس کی جو حکومت ہے, وہ یا قرآن میں نظر آتی ہے, اور جن کو قرآن میں نظر نہیں آئی اور انہوں نے نہیں دیکھنے کی کوشش کی, ان کو پھر قیامت کے دن دکھائی دے. ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی کلیئرنس دے گا, میں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے. رسول اللہ بھی,
يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا عَجَبْتُمْ عُجِبْتُمْ، جس دن اللہ سب انبیاء کو جمع کرے گا اور کہے گا تم نے جو بات کی لوگوں سے تمہیں کیا جواب ملا. یا فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً 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 ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف نبی بھیجے گئے تھے، اور یقیناً 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 جن نبیوں کو ہم نے بھیجا تھا ہم ان سے بھی قیامت کے دن پوچھیں گے تم نے کیا کیا. اللہ کی عدالت لگے گی. آپ دیکھیے سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، تمام انبیاء، اللہ سوال کرے گا سب جواب دے گا. اور ہمارے نبی سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ نے جب ان کو دین پہنچا دیا تو کیوں خراب ہوئے، تو وہ قرآن نے بتایا ہوا اور میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ رٹواؤں لوگوں کو، کہ اللہ کا نبی کہے گا میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول کہے گا میری قوم نے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ اس قیامت کے دن یہ سوال ہونے والا، من النبیین والصدیقین والشہداء، شہداء جو قیامت کے دن گواہی دے گا، رسول اللہ گواہی دے میں نے دین کو پہنچا دیا تھا، اور ہر زمانے کے نیک لوگ جو موجود تھے یا جو دین کی بات کیا کرتے تھے، اللہ اس زمانے کے لوگوں کو جمع کرے گا اور وہ کہے گا ہاں بھائی قرآن تھا، یہ لوگ تھے، یہ گروہ بھی تھا کہ جو تمہیں حق کی بات بتایا کرتا تھا، تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم کوئی ایکسکیوز دے کے تم نکل جاؤ. والشہداء اور گواہ، یعنی جو اللہ کے لیے گواہی دیں گے اللہ کے نافرمانوں کے خلاف قیامت کے دن. چوتھا گروہ والصالحین، صالحین نیک لوگ، دوسرے یعنی ان طبقوں کے بعد. تو یہ چار مین کیٹیگریز ہیں، جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا، یعنی اس گروپ میں شامل ہوگا. ظاہر ہے نبی تو نہیں بن سکتا، توجہ فرما رہے، باقی اس کی جو کیٹیگری تھی صدیقین شہداء صالحین جن میں سے ہوتا، جتنا بڑا عہدہ اس کو ملا اپنی خدمات کے سلے میں اللہ کی فوج میں، اللہ کی فوج میں، یا میں کہوں آج کے زمانے کے امام کی فوج میں، کہ وہ در حقیقت اللہ کی فوج ہے، حزب اللہ ہے در حقیقت، جسے قرآن حزب اللہ کہتا ہے، اپنے زمانے کے امام کی فوج. یہ میں حزب اللہ سے مراد میری لبنان والی نہیں ہے کہ صبح میں مسنگ پرسن ہو جاؤں، ادھر آپ کو میں ترغیب دلا رہا تھا شامل ہونے کی، وہ حق پر ہے. الحمدللہ ان علی کے ماننے والوں نے جو مزہ چکھانا چاہیے دنیا کے طاقت کے نشے میں غرق لوگوں کو، انہوں نے چکھایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے. قرآن نے حزب اللہ کا نام لیا ہے، حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت، جو جس سرزمین پر بھی ہے وہ اللہ کی فوج کا سپاہی ہے، اللہ سے کمانڈ لیتا ہے، یا اللہ نے جس کو اس کا کمانڈر بنایا ہے اس سے کمانڈ لیتا ہے. ابلیس سے کمانڈ نہیں لیتا زندگی گزارنے کے لیے، ابلیس سے انسٹرکشنز نہیں لیتا زندگی گزارنے کے لیے. تو بہرحال اس گروہ میں یہ شامل ہو جائیں گے. شرط کیا ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. توجہ فرما رہے ہیں. اور ان چار کا نام لینے کے بعد خدا فرماتا ہے وحسن اولئک رفیقا. یہ حسن تعجب ہے، کتنے اچھے رفیق ہیں وہ، یعنی اللہ ترغیب دلا رہا ہے تعجب کا لفظ بول کے، گویا اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کس طرح بتاؤں کتنا اچھا گروپ ہے وہ، کتنا زبردست ہے وہ گروہ اگر تم اس کے اندر شامل ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں، کتنا زبردست ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اب حدیث کی طرف آئے. حدیث تو بہت مشہور ہے، جو بچہ بھی تھوڑا سمجھدار ہے اور وہ مجالس وغیرہ سنتا رہتا ہے اس کو یہ حدیث آتی ہے. حدیث ہے حدیث ثقلین، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں، قیمتی چیزیں، وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی کیا مراد تھی؟ جیسے اب میری بات کا وزن ہے، میرے بعد ساری امت کے لیے ان دو کی بات سب سے وزنی ہونی چاہیے، ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت، میری عترت. اچھی طرح توجہ کرو، یہ صراط الذین انعمت علیہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میرے اہل بیت. یہ بچوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، آپ کی آزمائش یہ ہے کہ آپ میری طرف دیکھیں. ہر چیز میں امتحان ہوتا ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیں. بچہ جو مرضی کرتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے اندر بلی گھس آتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ساری جو مجلس ہوتی ہے وہ بلی کی فکر میں زیادہ لگ جاتے ہیں، جو بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. اصل بات پڑھیے، بھگوان یہ بچوں کو اللہ بھیجتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ کس کو امپورٹنس زیادہ دے رہے ہیں. اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے تو بیٹھے رہیں گے یا نہیں، توجہ ان کی ہٹ جائے گا. تو یہ بھی ایک چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے. اور میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جب اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اولاد اس لیے دی ہے کہ میں نے اس کی تربیت کرنی ہے، حالانکہ اللہ نے بچے کو والدین کی تربیت کے لیے بھیجا ہوتا ہے. اللہ نے مثلا، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے 7 سال بچے کو بادشاہ بنا کے رکھنا، بادشاہ ہے. تو اب بادشاہ اگر تمہیں زیادہ، تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ابا حضور کا یا اماں حضور کا، غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اب میں نے اس بچے کو بھیجا ہے اپنی تربیت کرو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، ہمارے بادشاہ کے سامنے اپنی چھلانگیں نہ لگاؤ جو آپس میں لگاتے ہو. مثال کے طور پر اگر غصہ آ رہا ہے، غصے کو کنٹرول کرو. اگر غصے کو کنٹرول نہیں کرو گے، اس بچے کی شخصیت خراب ہوگی، کل کو تمہیں بھگتنا پڑے گا، یہ خراب کیریکٹر کا بنے گا اگر اس سے بدتمیزی کرو گے، اگر اس کو برے الفاظ بولو گے. لہذا بچے کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ بچہ اللہ نے بھیجا ہماری تربیت کے لیے. پیار سے بات کرنی ہے، اچھے طریقے سے. اگر ضد کر رہا ہے تو آگ ببولا نہیں ہو جانا، کیونکہ بادشاہ ہے، اس کو اللہ نے بنایا ایسا ہے. تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو. اگر تم کسی بادشاہ کے ملازم ہو اور تم نے مثلا اس کو کھانا کھلانا ہو تو کیا کہو گے؟ اس کو گرا کے اس کے منہ میں ٹھوسو گے؟ وہ اب لٹکا دے گا پھانسی پہ. آپ اس کو پیش کرو، ایسی حرکات کرو کہ بادشاہ کا دل کر پڑے کھانے پر، توجہ فرما رہے ہیں. تو اللہ کے کاموں میں، لہٰذا یہ بچے سے میرے ذہن میں یہ اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی کہ بچہ پہلے 7 سال بادشاہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیے، ہم میں سے جو بھی ایسے جن کو اللہ نے بچے دیے، 7 سال تک کے بچے کو اگر زبردستی کی جائے، ٹھوسا جائے، حتیٰ کہ پڑھانے میں بھی اس پہ ٹھوسا جائے، وہ بچے کی جو نیچرل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس زمانے میں، اس کا دماغ جو اس کی صلاحیات ایکٹیویٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور نکھر رہی ہوتی ہیں اس اللہ کے پروسیس کے مطابق، اور آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے، ہر باہر سے ٹھونسی جانے والی چیز، زبردستی کی جانے والی چیز، وہ بچے کی شخصیت کو منفی اثر چھوڑتی ہے. اور آج کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں ان چیزوں کی کمی دور نہیں کی جا سکتی جو اس پہلے 7 سال کے زمانے میں بچے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے. اگر خراب کر دے والدین یا غلط قسم کے اساتید تو بچہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہو جاتا ہے. سب بات پڑھیے، محمد والا اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں، دو قیمتی، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. دو چیزیں ان کے بارے میں فرمائی. شیعہ کتب میں تو ظاہر ہے موجود ہی ہے، اہل سنت کتابوں میں بھی انہی الفاظ میں موجود ہے. بعض بیچارے یا بعض بیماریوں کے جراثیم والے لوگ اس حدیث کو توڑنے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ وہ تصور میں نہیں لا سکتے کہ اس کو جس طرح بغیر توڑے موڑے اگر لے لیا جائے تو ہم پھر کیا کریں، بہت کچھ خراب ہو جاتا ہے. لہذا وہ اس کو عجیب و غریب طریقے سے آگے پیچھے کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں، شیعہ سنی کو تم نے کیا، اللہ کے نبی نے جب ان دو کی طرف اشارہ فرمایا تو پہلا جملہ کیا فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک کیا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ پہلا جملہ. دوسرا جملہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ. یہ دونوں چیزیں قیام, یعنی یہ دونوں چیزیں کبھی بھی ان میں افتراق, جدائی نہیں دیکھو گے, یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے, یہاں تک کہ حوض پر قیامت کے دن اکٹھے میرے پاس واپس آئیں گے. میرے بعد یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. اب پہلے جملے کو ڈسکس کریں گے, ہم پھر دوسرے جملے کو. پہلا جملہ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے, اور جو دوسرا جملہ ہے وہ دوسروں کے خلاف. صلوات پڑھے محمد والے. پہلا جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ یہ ہے کہ یہ دونوں, جب تک تم نے ان دونوں کا دامن, اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, تمسک یعنی مضبوطی سے تھام لینا, جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا, تو اللہ کا نبی گارنٹی دے رہا ہے کہ گمراہ نہیں ہوگا. اب کوئی اللہ کے نبی سے زیادہ سمجھدار, اللہ کے نبی سے زیادہ انٹلیکچوئل, اللہ کے نبی سے زیادہ بڑی ڈگری رکھنے والا, وہ اگر آ کے کہے کہ میں قرآن اپنے پاس رکھتا ہوں اور مجھے دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے, دوسری چیز سے مجھے رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہدایت یافتہ ہوگا یا گمراہ ہوگا؟ جی گمراہ ہوگا. اب اسی ایمان کے ساتھ دوسری طرف بھی دیکھیں, اگر کوئی کہے کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں, میں اہل بیت کو بڑا یاد کرتا ہوں, میں اہل بیت, یہ اہل بیت, فلاں اہل بیت, بہت کچھ, لیکن قرآن میں نہ بھی پڑھوں, قرآن کی طرف نہ بھی جاؤں, تو کوئی نہیں, بیڑا پار ہے, یہ ہدایت یافتہ ہے یا گمراہ ہے؟ اگر وہ پہلا گمراہ ہے تو یہ بھی گمراہ ہے. اور اگر یہ ہدایت پر ہے, اللہ کے نبی کی نصیحت کو چھوڑ کر, اللہ کا نبی کہہ رہے دونوں کو جب تک تھامے رکھو کہ گمراہ نہیں ہوگی, یہ کہتے ہیں ایک مجھے کافی ہے, تو چاہے کوئی کہے مجھے قرآن کافی ہے, چاہے کوئی کہے مجھے اہل بیت کافی ہے, یہ اللہ کے نبی سے زیادہ سمارٹ بنا ہوا, اللہ کے نبی سے زیادہ دین کو سمجھنے والے. ورنہ اللہ کے نبی تو آسانیاں پیدا کرتے تھے, وہ تو اگر ایک ہی چیز ہوتی تو بتا دیتے. اور آپ ظلم دیکھیں امت کا کہ جب تک اہل بیت تھے قرآن کا نام لے کے اہل بیت پہ ظلم کیا, اور جب اہل بیت چلے گئے تو اہل بیت کا نام لے کے قرآن پہ ظلم کر رہے. دونوں فراڈی ہیں. کچھ نے قرآن کی آڑ لی, جن میں سے ایک چیمپئن وہ تھے جنہوں نے قرآن کو نیزوں پہ چڑھا لیا, ناطے کے قرآن کے مقابلے میں, وارث دین کے مقابلے میں, جس کے لیے اللہ کے نبی نے کتب اہل سنت میں صحیح سند حدیث موجود ہے کہ بی بی ام سلمہ نے فرمایا ایک شخص کو, کہ جو ایک بات پوچھنے آیا تھا, حدیث لمبی ہے صرف اشارہ کر دوں, کہ میں جنگ جمل میں کنفیوز ہو گیا تھا, لیکن پھر میں نے اللہ سے دعا کی اور میں مولا کے علی کے لشکر میں شامل ہو کے میں نے دوسرے لشکر سے جنگ کی, تو بی بی ام المؤمنین ام سلمہ آپ مجھے بتائیے میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. دل کی تسلی چاہ رہا تھا, فتنے کا دور تھا. بی بی ام سلمہ نے اس سے کہا کہ تو نے بالکل ٹھیک کیا علی کا ساتھ دے کر, اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, قیامت تک یہ دونوں جدا نہیں ہوں. توجہ فرما رہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں. وہاں بھی حدیث کے لفظ ہی حتی یرد علی الحوض, قرآن اور علی کٹھے رہیں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس اکٹھے آئیں, اکٹھے وارد ہوں. تو جب ہم دوسرے کو اس حدیث سے کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو, تب تو ہوتی ہے واہ واہ اور سبحان اللہ. اور جب اسی حدیث کو تھوڑا سا پھیرا جائے اور قرآن کے بارے میں اپنا رویہ چیک کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اگر کسی کے پاس علی نہیں تو وہ لاکھ نعرے مارتا رہے, اس کے پاس قرآن نہیں ہے, اور اگر کسی کے پاس قرآن نہیں ہے وہ لاکھ نعرے مارتا رہے, علی بھی اس کے پاس نہیں ہے, علی کے نام پر کچھ اور بتائے, تب بھی اسی طرح بے شک اور باب اور سبحان اللہ ہونی چاہیے. کیونکہ بات یہ کہ یوں سمجھیے کہ قرآن و اہل بیت بیلنس لائف گزارنے کے لیے دو ضروری چیزیں. توجہ فرمائیں, آپ نے دیکھا کچھ لوگ رسی پہ چلتے ہیں، وہ جب چل رہے ہوتے ہیں وہ اپنا بیلنس رکھنے کے لیے دونوں طرف انہوں نے ایک چیز رکھی ہوتی ہے، اگر ادھر سے گرنے لگے تو ادھر کر کے اپنا وزن بیلنس کر لیتے ہیں، ادھر سے گرنے لگے تو اس چیز کے ذریعے ادھر سے اپنا وزن دوبارہ بیلنس میں لے آتے ہیں، اور اگر وہ کہے نہیں ایک ہی بیلنس ٹھیک ہے، جیسے ہی چھوڑے گا دھڑام سے دوسری طرف گر جائے گا. اب ہم خود دیکھ لیں کہ کس نے کس کو چھوڑا ہے اور کون دھڑام سے گرا، ورنہ ہر کوئی اپنے آپ کو حق پہ ہی سمجھتا ہے. آپ دنیا کے سب سے بڑے گمراہ کے پاس چلے جائیں گے وہ کہے گا میں حق پہ. آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کہنے والوں سے پوچھیں، کہیں آپ اسے جا کہیں یہ کفر ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نہ کہو، وہ کہے گا تم کافر ہو جن کو عیسیٰ کی معرفت نہیں. آپ حضرت علی کو جو اللہ کہہ رہے ہیں اور دین سے خارج ہو گئے ہیں، ان کو جا کے آپ کہے علی کو اللہ نہ کہو، تو وہ کہیں گے تم جاہل ہو، تمہیں علی کا کیا پتہ، ہمیں معرفت ہے علی کو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ گرے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بیلنس ہو کے چل رہے ہیں. ہدایت کی ضمانت اسی کی ہے اللہ کے رسول کی زبان سے جس نے قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھاما. قرآن کو بھی دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اور اہل بیت اطہار سے بھی اس کا تمسک ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو یہ دو حدیثیں ہوگی. اب اس حدیث کا ایک آیت ہوگی، ایک حدیث ہو گئی سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کے بیان میں. اب ایک نقطے پہ غور کیجیے. میں نے عرض کیا تھا کہ الذین صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. اس گروپ میں سے سب سے بیسٹ سلیکشن کون سی ہوگی ہماری، کہ اگر ہمیں پتہ چلے اس گروپ میں کچھ وہ لوگ ہیں جو بالکل غلطی نہیں کرتے، ورنہ ہر مومن انعمت علیہم میں شامل ہے اپنے اپنے درجے پر. اگر اللہ نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا ہے جس میں کلمہ پڑھا جاتا تھا، جس میں اہل بیت کا ذکر کیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، توجہ فرما رہے ہیں. لیکن درجے اپنے اپنے درجات ہیں. اس گروپ، اس لشکر کا سب سے اوپر کا درجہ کون سا ہے؟ وہ ہے جو کبھی خطا نہیں کرتے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں اور دوسروں کو چلنا سکھانے میں. اس گروہ کو بھی ہم اسی حدیث سکلین سے ڈھونڈتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن اور علی جدا نہیں ہو سکتے، یا فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، جب یہ بات ہم نے مان لی تو ہم اس بات میں غور کریں کہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک کا نام ہے قرآن، ایک کا نام ہے اہل بیت. جنہوں نے اہل بیت کو نہیں مانا ان سے سوال کیا جائے گا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ قرآن اور اہل بیت تم نے جان لیا کہ جدا نہیں ہوں گے، اس کو مان لیا، اب بتاؤ کیا قرآن کبھی غلط بات کر سکتا ہے؟ کیا جواب ملے گا آپ کو؟ قرآن کی کسی بات میں غلطی کا شائبہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو آیت سنائی جائے گی، اللہ نے فرمایا ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو شک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن خطا نہیں کر سکتا. تو ہم اس کو جواب دیں گے اگر قرآن خطا نہیں کر سکتا تو پھر وہ ہستیاں بھی جن کو اللہ کے نبی نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، وہ بھی غلطی نہیں کر سکتے. توجہ فرما رہے ہیں، جہاں غلطی کریں گے وہاں قرآن سے جدا ہو جائیں گے. دین میں غلطی کرنا مطلب کیا ہے؟ جو خدا نے کہا تھا وہ نہیں کیا، یعنی جو قرآن نے کہا تھا وہ نہیں کیا، جو قرآن کا تقاضا تھا وہ نہیں کیا، جدا ہو گئے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر کوئی جدا ہو سکتا ہے، میرے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھیے محمد والے. بس اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت طلب کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہر نماز میں دو مرتبہ، اور پھر اس کے بعد بات وہاں پہ تمام نہیں فرمائی بلکہ بات کو جاری رکھا اور اگلی اہم چیز کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں کچھ اپنے آئیڈیل ڈھونڈنے ہیں، جن کو دیکھ کر، جن کی سیرت کو دیکھ کر، جن کی زندگیوں کو دیکھ کر، جن کی گفتار کو دیکھ کر، جن کے کردار کو دیکھ کر، حق میں برداشت کرنے، جو ان پر مصیبتیں آئیں ان کی برداشت اور صبر کو دیکھ کر، حق پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ان کے عمل کو دیکھ کر، تب تم اس ہدایت پر صحیح طرح باقی رہ سکو. ورنہ تو بعد میں آنے والے ہر کوئی اپنا پرچم بلند کرے گا کہ جس ہدایت کی دعا مانگتے ہو وہ ہمارے پیر سے ملے گی تم. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو تم جب بہت سارے پیر بتائے جا رہے ہوں، جو بہت سارے بزرگ بنائے جا رہے ہوں، آج جو لوگ امام حسین کے اقدام کو، کربلا کے قیام کو شکوک و شبہات ڈالنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک ان کا مشہور معروف جملہ ہے، ادھر بھی صحابی رسول ادھر بھی صحابی رسول، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ باطل ہے، یہ باطل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے یہ اصول دیے کہ اگر دونوں طرف صحابہ ہوں تو پھر یہ مت کہنا کون حق ہے کون باطل ہے. جو یہ بات کرتا ہے اس کو اسلام کا ذائقہ ہی پتہ نہیں، اس نے چکھا ہی نہیں ہے قرآن والے اسلام کو، اگرچہ قرآن کے نعرے مارتا ہو، اگرچہ حافظ قرآن کیوں نہ ہو، اس نے ٹیسٹ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی جتنا بڑے سے بڑا ہو کسی سائٹ پر، خدا کہتا ہے باطل کو باطل کہو، حق کو حق کہو، یہ عین دین ہے. نہ کہ ہمارے بعض پنجابیوں کے بقول، اگر کوئی حرام جانور موٹا ہو جائے تو پھر وہ حلال ہو جاتا ہے کھانا اس کا، جب تک دبلا پتلا ہو تو پھر ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں پھر نہیں کھانا، لیکن اگر موٹا ہو جائے تو کھانا، ٹھیک ہے، نہیں حلال ہو. حرام دبلا پتلا بھی حرام ہے اور حرام موٹا تازہ بھی حرام ہے، بلکہ حرمت اس کی اور زیادہ، جو گوشت زیادہ ہو جاتا ہے اس کا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو قرآن نے کیا معیار دیا؟ دیکھیں، جنگ ہوئی مولا علی علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان، جنگ ہوئی مولا علی علیہ السلام اور حضرت عائشہ کے درمیان، جو کہتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کون حق پہ کون باطل، اصل باطل وہ ہے، اصل باطل فکر کی پیداوار وہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بتایا ہے، سورۃ الحجرات، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مومنوں میں سے دو گروہ، دو طائفے، دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں. اب یہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو سارے کون ہیں؟ صحابہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے سامنے دو مثلا مومنوں کے گروہ یعنی صحابہ کے گروہ لڑ پڑے مثال کے طور پر، تو یوں نہیں کہنا کہ دونوں صحابی ہیں ہم چپ کر کے کھڑے ہیں، دونوں خود ہی فیصلہ کر لیں گے، دوسرے کی ٹکائی کر کے خود فیصلہ کر لیں گے، ہم تو نیوٹرل ہیں کیونکہ دونوں طرف صحابہ ہیں. نہ نہ نہ، اللہ نے تکلف ہی نہیں کیا، اللہ نے کہا کھڑے نہیں رہنا، فقاتل التی تبغی، تم لڑو اس کے ساتھ جس نے تجاوز کیا، جس نے حد کراس کی ہے. تم نے صرف نعرے میں نہیں مارنے پیچھے کھڑے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ لڑ رہے ہو، نہیں، جا کے ساتھ ملو لشکر حق کے ساتھ، اور جس نے بغاوت کی ہے اور تجاوز کی ہے اس کے ساتھ قتال کرو، حتی تفیع الی امر اللہ، اس وقت تک ان کی پھیٹی لگاؤ جب تک اللہ کے حکم کے آگے سر نہ جھکا دو. یہ پھیٹی لگاؤ میرا لفظ، فقاتل اللتی، ان کو قتل کرو، قتال کرو ان کے ساتھ، اپنی تلواریں ان کے خون سے رنگین کر دو، اگرچہ اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں میں سے دو طائفے ہو جائیں، اب ہم تو کہیں گے نا فلانا مومن فلانا مومن، چھوڑے اس بحث کو، اللہ کہہ رہے اگر مومن ہو، آپ کہیں ادھر بھی مومن ادھر بھی مومن، ہم کیا کریں؟ نہیں، یہاں پہ ایمان خراب ہو جائے گا. آپ دیکھو حق پہ کون ہے، اس کے ساتھ مل کر ساتھ دو، اس کی طاقت بڑھاؤ، اور جس نے حد سے تجاوز کیا ہے، جس نے ظلم کیا ہے، اس کے خلاف لڑو، یہ قرآن کا حکم ہے. قرآن لولی پاپ دے کے چپ نہیں کرواتا، کہتے لولی پاپ چوستے رہو جنت میں چلے جاؤ گے. تو جو فرما رہے ہیں، فقاتل التی تبغی، لڑو اس سے، قتال کرو، قتل کرو ان کو جنہوں نے بغاوت کی ہے، جنہوں نے تجاوز کیا ہے. کب تک لڑو؟ حتی تفی، یہ نہیں کہ ایک تلوار ٹچ کر کے آ جاؤ میں تجارت کر کے آ گئی، حتی تفی الی امر اللہ، یہاں تک کہ واپس آ جائے، سادہ لفظوں میں سر جھکا دے اللہ کے حکم کے آگے. جو ان کے سروں میں خرابی ہوئی تھی جراثیم آئے تھے وہ نکل جائیں باہر، اپنی اوقات پہ آ جائیں، حق پر آ جائیں. فَإِن فَاءَتْ، اور اگر وہ دوسرا جو خراب گروہ ہے اگر وہ سر چکا لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. قرآن بہت خوبصورت ہے، توجہ فرما رہے ہیں. اگر وہ آ جائے کہے کہ میں میری گیس جو بھری تھی دماغ میں نکل گئی ہے، میں تھوڑا پرابلم ہوا تھا وہ آپ کے ڈنڈوں سے نکل گیا، مومنوں کے ڈنڈوں سے میرا ایمان میرا سیدھا ہو گیا جو خراب ہوا تھا، تو اب کیا کروں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کیونکہ مسلمان ہے، کیونکہ مومن ہے. اب یہ نہیں کہنا کہ وہ ہمارے اب جو ہے بلائنڈ کھینچ دیے، اب ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، اب ہمارے خاندانی دشمنیں چلیں گی، اب ہم تمہارے یوں قتل کریں گے، جیسے ڈائلاگ بولے ہوتے ہیں پنجابی فلمیں دیکھ دیکھ کے، انہوں نے ہمارا ایک بندہ مارا ہے، ہم ان کی سات نسلیں مکا دیں گے. یہ سارے بے دین ہیں، بے دینی کے ڈائلاگ. اللہ نے قانون اپنے بتائے ہوئے، جب جھگڑا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے. اب توجہ فرمائے، اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، ان دونوں میں صلح کروا دو. لیکن صلح یوں نہیں کروانی کہ جس نے خرابی کی ہے اس کو بھی کوئی پکڑ نہ ہو، اور جس پہ ظلم ہوا ہے وہ کہو مٹی پاؤ صلح کرو، جی اچھے اچھے بھائی بن گئے، بھائی بن گئے. جس پہ ظلم ہوا اس کی کمپنسیشن نہ ہو، جیسے آج کل ہو جاتا ہے، جو بدماش ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا وہ طاقتور کا ساتھ دیتا ہے. یہ بعض علاقوں میں جو ڈیرے داری سسٹم ہوتا ہے نا، تو جو یہ چور ڈاکو ہوتے ہیں نا، عام طور پہ چودھریوں کے پالتو ہوتے ہیں، بڑوں کے، بڑے سیاستدانوں کے پالتو ہوتے ہیں. تو یہ جب کہیں ڈکیتی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو وہ غریب انہیں کے پاس آتا ہے اپنا کیس لے کر، جو ڈیرے میں بیٹھا ہوتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے. اب اس کا چور تو اپنا ہے، تو کہتا ہے کر لیتے ہیں، یہ مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے، کر لیتے ہیں. اور جب فیصلہ کیا ہوتا ہے، اس چور سے کہا جاتا ہے کہ یار اس کا واپس کرو. اب اس نے مثلا 100 روپیہ چرایا ہے تو وہ 10 روپے دے کے کہتا ہے باقی جی مجھ سے لگ لوگ گیا، ٹھیک ہے نا، میرا خرچہ ہوگا. تو وہ غریب آدمی چودھری سے کہتا ہے کہ جی میرا تو 100 روپیہ چوری کیا تھا. چودھری سے کہتا ہے تو اب سر پہ چڑھ گیا، میرا 10 روپے مل رہے، شکر کر اللہ کا، سلو کرو واپس. یہ اسلامی سلو نہیں ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، سلو کرواؤ لیکن عدل کے معیار کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا، اور چیزوں کو قسط کا معنی عدل سے قریب ہے، بالکل انصاف کے ساتھ، انصاف کی تقسیم کے ساتھ، تاکہ جس نے خرابی کی ہے بعد میں اس کے ذہن میں یہ کیڑا نہ رہے کہ اگر میں 1000 کا نقصان کر بھی لوں تو 200 دے کے چھوٹ جاؤں گا. اسے پتا ہو کہ یہ 1000 روپیہ بھی لیں گے اور 2 منہ پہ تھپڑ بھی لگائیں گے کہ آئندہ کسی مومن کے ساتھ پورے تجاوز. یہ قرآن ہے، لڑو چاہے دوسرے مومن ہے. یہ نہیں کہنا کہ مومن ہے تو ہم نہیں لڑ سکتے. وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اب ایک اور بہت اہم بات کرنے لگوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، جو ہمارے اندر سے جس کا بوریا بستر گول ہو گیا ہو، اور یہ فرقہ واریت کا جو مرض ہے، یہ مولا کی ایک آپ کو حدیث سناؤں گا اس آیت کے ذہن میں. اگلی آیت میں کیا ہے؟ اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ جو خرابی کرے ان سے لڑو، اور پھر اگر وہ سر جھکا دے پھر عدل کے ساتھ سلو کروا دو ان کی، کیوں ایسا کراؤ؟ انما المؤمنون اخوة، مومن تو بس بھائی ہیں آپس میں. دنیا میں لڑائیاں ہو بھی سکتی، دنیا میں لڑائیاں مس انڈرسٹینڈنگ میں بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے. تم نے تشخیص دینی ہے صحیح کون ہے، اس کے ساتھ مل کے غلط والے کے خلاف اقدام کرنا تھا، اور اگر وہ غلط والا باز آ جائے سلو کروا دے. کیوں؟ یاد رکھو انما المؤمنون اخوة، یہ انما لائن کھینچ دیتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اپنے لفظوں میں وضاحت کر کے عرض کر رہا ہوں، کہ اللہ کی نظروں میں مومنوں کو اللہ کا صرف ایک رشتہ قبول ہے، اور وہ یہ کہ آپس میں بھائیوں کی طرح ہے. ابھی آپ مومن ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے، مومن کی ڈگری بھی ٹپا لگایا ہوا اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن بھی بنے ہوئے. قرآن سے ذرا تصدیق کروا لیں، اسٹیمپ لگوا لیں، اٹیسٹ کروا لیں. ہوتا ہے نا باہر سے کہیں ڈگری لے کے آئے تو پاکستان میں ایک محکمہ ہے جو اٹیسٹ کرتا ہے کہ اس یونیورسٹی کی ڈگری پاکستان میں چلے گی. تو اگر کسی نے اپنے آپ کو مومن کا لگایا ہوا، وہ اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، کسی خطیب وغیرہ سے لے لیا ہوا کہ میں سب سے بڑا مومن ہوں، ایک دفعہ اللہ کی کتاب سے اسٹیمپ اٹیسٹ کروا لے کہ یہ جو مومن اللہ نے بتایا ہوا ہے میں وہی والا ہوں، میرے جذبات میری صفات وہی والی ہیں، تب اس کے بعد کہے میں مومن ہوں. ورنہ کہ یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد پتہ چلے کہ میں تو کسی اور کیٹیگری کے بندہ تھا، میں اپنے مومن سمجھ رہا تھا. انما المؤمنون اخوة، مومن تو بس بھائی بھائی ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, اپنے بھائیوں کے درمیان سلو کرو. دیکھیں جب تک کسی, قرآن دیکھیں کتنا زبردست ہے, جب تک کسی کے دماغ میں تجاوز اور زیادتی ہے اللہ کہتا ہے مارو اس کو, اور جیسے ہی وہ خرابی جو اس کو خراب کر رہی تھی وہ نکلتی ہے اللہ کہتا ہے بھائی تمہارا. توجہ فرما رہے, کہتا بھائی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, بھائیوں کے درمیان سلو کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ کی رحمتیں ہو تم پر. ایسے بڑھ بڑھ کرنے سے رحمتیں نہیں ہوں گی. یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو پریکٹس کرو, ان اصولوں کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرو, اپنا اپنا کردار ادا کرو. چھوٹے لیول پر جھگڑے ہیں, بڑے لیول پر جھگڑے ہیں, نہ کہ ثواب لیتے رہو اور سمجھتے رہو قرآن کا قدا ہو اور جو قرآن کہتا بولا تھا. اب توجہ فرمائیں, جنگ نہروان ہے یا جنگ صفین ہے, یا جنگ صفین نہیں, جنگ جمل یا جنگ نہروان. کتب تاریخ میں مولا کائنات کا ایک عجیب جملہ ملتا ہے. آپ کو پتا یہ سارے ظلم اسی ہستی پر ہوئے, مولا علی پر, یہ ساری بے قدری مولا علی پر ہوئی. رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا مظلوم مولا علی کے ذات, سب سے زیادہ قیمتی اور جس کی سب سے زیادہ بے قدری کی گئی وہ مولا علی کی ذات. پہلے 25 سال دین کے دفاع کے لیے تاکہ تفرقہ نہ ہو خاموش رہنا. نجم البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر بولوں, اب کیفیت دیکھیں, یہ جملہ جو بول رہی ہے شخصیت اس کی کیفیت کیا ہے. بہادر ہے, بہادر ایسا کہ سب عرب جانتے ہیں, نام سے کانپتے ہیں علی کے نام سے. وہ علی کی یہ کنڈیشن بنا دی ہے لوگوں نے کہ مولا فرماتے ہیں بولوں تو کہتے ہیں دنیا کا لالچی ہے, حکومت کا لالچی ہے, تخت کا لالچی ہے, اس لیے بول رہے ہیں. چپ رہوں تو کہتے ہیں بزدل ہے, جرت نہیں ہے اس میں. اگر اس میں جرت ہوتی تو اپنا حق مانگتا ہوں. اندازہ لگائے اس قسم کے پست اور گھٹیا لوگوں سے پالا پڑا مولا کا. لیکن اس دین کو تفرقے سے محفوظ رکھنے کے لیے شیعہ کو اچھی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے, 25 سال مولا نے خاموشی میں گزارے, اور اس ظاہری خلافت تک پہنچنے سے پہلے پہلے, اور اس 25 سالوں میں بھی مشورے دیے خلفاء کو, مشورے دیے. اور ایک مثال اس کی بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خلیفہ ثانی ایک محاذ پر فتح نہیں ہو رہی تھی, خلیفہ ثانی نے مشورہ کیا اور ان کی اپنی رائے یہ بن گئی کہ میں خود جاؤں محاذ جنگ پر. ہمیں ہو سکتا ہے یہ بات سمجھ بھی نہ آئے, میں خود جاؤں محاذ جنگ پر تاکہ خلیفہ آ گیا تو مسلمانوں کے حوصلے بڑھ جائیں, وہ جنگ جیت جائیں. لیکن آپ مولا کائنات کی شخصیت دیکھیے کہ ساری مخالفتوں کے باوجود خلیفہ ثانی کو یہ معلوم ہے کہ علی مشورہ صحیح دے گا. مشورہ امانت ہوتی ہے, علی امین. مولا علی سے آ کر مشورہ مانگا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں خود جاؤں, اور جو دنیا کے مخالف ہوتے ہیں وہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو محاذ پہ بھیجو اور ادھر سے دشمنوں کو بھی کہہ دو کہ آ رہا ہے, اس کو تو پہلی فرصت میں مارو تاکہ راستہ صاف ہو. ہوتا ہی نہیں ہوتا. مولا کو دیکھی, مولا نے فرمایا کہ آپ خود نہ جائیں کیونکہ اس وقت مسلمان آپ کے وجود پر اکٹھے ہوئے, اگر آپ وہاں پہ جاؤ گے دشمن پورا زور لگائے گا آپ کو مار ڈالے, اور اگر اس کریٹیکل حالات میں لیڈرشپ قتل ہو جاتی ہے جس پر مسلمان اکٹھے ہیں تو فتنہ ہو جائے گا, اور ہو سکتا ہے مسلمان جلدی جلدی کسی پر اکٹھے نہ ہو اور دشمن کاری ضرب لگا دے اسلام پر. اور خلیفہ ثانی نے مولا کا مشورہ مانا اور نہیں گیا. ہمارے میں ہمت ہے, ہمیں تو تھوڑا سا کسی پہ غصہ آ جائے دل کرتے ہیں کہ یہ کبھی سکھ نہ دیکھے. توجہ فرما رہے ہیں, لیکن مولا دین کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری تھی. رسول اللہ فرما کے گئے تھے مولا کو کہ میرے بعد مصیبتیں آئیں گی، آپ نے صبر کر. اللہ کے نبی کے فرامین موجود. حقیقی وارث دین اپنی ذات کو نہیں دیکھتا. کیا کس کو دیکھتا ہے؟ کہ جس دین کی حفاظت میرے ذمے ہے اس دین کو بچانے کے لیے بہترین راستہ کون سا. چاہے اس کو مولا کے نبی اللہ میں الفاظ ہے، میں نے اس طرح صبر کیا کہ میری آنکھ میں کانٹا تھا اور میرے گلے میں ہڈی تھی. یہ مثال دی ہے مولا نے. آپ تصور کریں کسی کی آنکھ میں کانٹا لگا ہو، چبا ہوا ہو آنکھ کے اندر، آنکھ میں تو ہلکا سا تنکا برداشت نہیں ہوتا، آنکھ میں کانٹا چبا ہو اور گلے میں ہڈی پھنسی ہو، کہتے اس حال میں میں نے صبر کیا اور میں نے اسلام کا دفاع کیا. تو جنگ جمل تھی یا جنگ نہروان جو خوارج کے خلاف ہوئی، جب جنگ ختم ہو گئی، الظاہر جنگ جمل ہے، جب جنگ ختم ہوئی تو مولا کے پاس کچھ لوگ آئے. مولا مال غنیمت، یہ قرآن کا وارث یہ ہے. قرآن سے فارغ رہ کر خطبے دینے والے وہ قرآن کے وارث نہیں ہوتے. ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں بے گناہ اس فتنے کی وجہ سے، جمل کے فتنے کی وجہ سے. لیکن اس مولا کی عظمت کو دیکھیے، لشکر والے آ کے، ہر اس پر رسم تھی، جو لشکر جیت جاتا تھا وہ دوسروں کے قیدی کنیزے بناتا تھا اور ان کا مال ان کا مال غنیمت ہوتا تھا. یہ پہلی دفعہ تھی جب مسلمان مسلمان کے مقابلے پہ آئے. جب سوال کیا مولا سے، بعض ان کے لشکر والوں نے، مولا مال غنیمت، تو مولا نے پہلا جواب یہ دیا کہ مجھے بتاؤ وہ غلام اور لونڈیاں، بعضوں کے دماغ، بعض دنیا کے لڑ رہے ہوتے، سب لشکروں میں ہوتے. تو مولا نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی بیوی عائشہ کو کون لونڈی بنا کے لے کے جائے گا. سب چپ کر گئے، سب نے سر جھکا لی. اور وہاں مولا نے یہ جملہ بولا، اخواننا بغوا علینا، لفظ بھی قرآن والے، یہ بغوا کوئی بغاوت ہے، فقاتل التی تبغی. فرمایا اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہم پہ چڑھ دوڑے تھے، بغاوت کی تھی. نہ کوئی لونڈی ہے، نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی مال غنیمت ہے، سب کو معاف کر دیا. کسی سے لیا بدلہ مولا نے. قیامت کے دن مولا پوچھے گے تو مجھے مانتے تھے یا پتہ نہیں کس کو مانتے تھے، میری سیرت پر چل رہے تھے کسی اور کی سیرت. یہ بالکل ثابت شدہ اور واضح سیرت ہے اور عین قرآن ہے. ورنہ ہماری تو کسی پکے مومن سے لڑائی ہو جائے، پہلے دلیل دے کے یہ فاسق ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے. ہم سے جس کا اختلاف ہو جائے وہ سب سے پہلے اس کو منافق کی ڈگری دیتے کہ نہیں دیتے، پہلے فاسق بناتے ہیں جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، پہلے فاسق بناتے ہیں پھر بہتان اور غیبتیں کرتے ہیں اس کے. فاسق کی جائز ہے، مومن کی جائز ہے. اور مولا ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، چونکہ مولا قرآن کے بارے سے، اگر دو گروہ لڑ پڑے مسلمانوں کے آپس میں تو لڑو، کرنا ہے، اور مولا لڑے. اور اسی کی بنیاد پر جو با انصاف اہل سنت علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں اپنی تمام جنگوں میں علی حق پر تھے اور جو علی کے مقابلے میں آیا وہ قطع پر تھے. لیکن جتنا زور اس پر ہے کہ علی حق پر تھے، علی کے ماننے والوں کو اس پر بھی اتنا ہی زور دینا چاہیے کہ جو علی کے مقابلے میں آ کے ہار گئے، علی نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا، علی نے اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ بھی تو دیکھنا چاہیے. کیونکہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ علی آ کے پوچھے کہ مانتے مجھے تھے اور دین جو ہے وہ میرے علاوہ کہیں اور سے لیتے تھے، مشکل بنے گا، پرابلم بنے گا. قرآن اور علی جدا نہیں ہو سکتے. یہ واقعہ اس بات سے میرے ذہن میں آیا تھا اور یہ آیات بھی اسی بات سے ذہن میں آئے تھے، علی اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے. علی کا دل زخمی ہے، علی کی بے قدری کی گئی ہے، علی پر ظلم کیا گیا ہے، علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے، جرم اوروں نے کیا ہے. اب جو اس جرم کروانے میں، لوگوں کو اکسانے میں شامل تھے حضرت عثمان کے قتل میں، وہ بھی آئے کھڑے ہیں اور علی سے تقاضا کر رہے ہیں کہ عثمان کا قاتل ہمیں دو. کس ہستی پہ اتنا ظلم ہوا ہے جس کی فضیلت نبی نے اتنی بیان کی، عبرتیں. لیکن ان عبرتوں سے ہمیں صراط مستقیم ڈھونڈنی ہے. سیرا میں جو عرض کیا کہ ہم یعنی قرآن اور کربلا کو ڈسکس کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور کربلا ایک چیز ہے, اور اگر ہم اس کو اپنے ذہنوں میں واضح کر لیں کہ قرآن اور کربلا ایک چیز ہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر کربلا کے نام پہ کوئی اور چیز بتائے گا ہم اسے پکڑ لیں گے, خبردار یہ بات مت کر. امام حسین کے نام پر امام حسین کے کام کو نقصان مت پہنچا. کربلا میں ظالموں نے امام حسین کے بدن کو قتل کیا تھا, اور تو آج غلط باتیں کر کے امام حسین کی شخصیت کو قتل مت کر. لوگوں میں امام حسین کی شخصیت کے اس چراغ کو لوگوں کی نظروں میں واضح رہنے دے. اپنی چکنی چپڑی اور نمک مرچ والی باتوں سے امام حسین کی شخصیت کو خراب نہ کر لوگوں کی نظروں میں. کہ حسین کسی اور طرف بلا رہا ہو اور تیری باتیں سن کے لوگ سمجھے کہ حسین کچھ اور چاہتا ہے. ایسا نہ کر کہ حسین اور حسین کے ساتھیوں اور گھر والوں پر جو ظلم ہوئے وہ تو لوگوں کو یاد کرا کے رلائے, اور وہ غم اور وہ درد جو حسین کو مدینے سے لے کر کربلا آیا تھا وہ درد اسلام کا درد تو لوگوں کو نہ بتائے. یہ خیانت ہے. ہم زیادہ تر گریا کرتے ہیں کس کن باتوں پر؟ ان مظالم پر, ان دردوں پر جو اہل بیت کو کہاں ملے, کربلا. لیکن یاد رکھیے, امام حسین کو جو درد لے کر آیا تھا, امام حسین کو مدینہ بہت پیارا تھا, مدینہ میں امام حسین کی عزیز ترین ہستیاں تھیں, امام حسین کی ماں, چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا تھا امام حسین کو. رسول اللہ, امام حسن جن کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا, ان کو ترک کرنے کا جی نہیں چاہتا تھا. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ دین کی حفاظت کرنی ہے. اکثریت غفلت کا شکار ہو چکی ہے, اپنی دنیا میں پڑ گئے, دین اسلام کو تحریف کیا جا رہا ہے. ایک ایسا بڑا قدم ضروری ہے کہ قیامت تک جو بھی اس کو سنے ایک دفعہ ہل کے رہ جائے کہ کربلا میں ہوا کیا. اور اسی بات کو میں آج کے مصائب سے جوڑتا ہوں. میرے ذہن میں واقعہ آ گیا کہ جس عیسائی راہب کے دیر کے پاس وہ قافلہ ایک رات کے لیے ٹھہرا تھا جو امام حسین اور دیگر شہداء کے سر لے کے جا رہے تھے. توجہ فرما رہے ہیں, حسین کی کتنی قدر کرنی چاہیے تھی اور کتنی بے قدری کی. حسین کے بابا کی جو قدر کرنی چاہیے تھی کتنی بے قدری کی. عجیب ہے, جن کے لیے اللہ نے نصیحت کی کہ ان کا خیال رکھنا, ان کے ساتھ وہ سلوک کیا, وہ غیر انسانی سلوک, وہ ظلم و ستم کا سلوک کہ مثال نہیں ملتی تاریخ. قافلہ کوفے سے چلتا ہے, ابن زیاد سروں کو دیکھ کر بعض افراد کو اور اہل بیت اطہار کے اسیروں کو ان کے سپرد کر کے کہتا ہے کہ ان کو یزید کے پاس دمشق لے جاؤ. اور یہاں پر مقاتل میں عجیب ایک بات لکھی ہے, روایات کے مطابق جو قیدی گئے ہیں, اسیر گئے ہیں شام میں, یہ صرف رسول اللہ کے خاندان کے اسیر تھے. جو کربلا سے آئے تھے اور لوگ بھی تھے اور خواتین بھی تھی, لیکن ہر ایک کی سفارش کرنے والا کوئی نہ کوئی آ گیا اور ابن زیاد سے ان کو چھڑوا کر لے گیا, ان عورتوں کو, ان بچوں کو جن کی سفارش کرنے کے لیے کوئی بھی نہ آیا. وہ رسول اللہ کی اولاد تھی, رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں. اس قافلے کو یہ ظالم لے کر چلے, شام کے قریب ایک منزل پر ٹھہرے, رات کا وقت تھا, نیزوں کو سروں پر لگا کر, انیوں پر لگا کر نیزوں کو زمین میں گاڑ دیا گیا, اور یہ لوگ اپنی عیش و نوش میں شراب پیا کرتے تھے, راتوں کو مشغول ہو گئے. قریب میں ایک راہب کا دیر تھا, وہ باہر نکلا, کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سر سے نور پھوٹ کر آسمان کی طرف جا رہا. اس سر کے قریب گیا, اس سر کی ہیبت اور روح اس کے دل پر طاری ہوئی. ان لائنوں کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے, کچھ دیر کے لیے اس سر کو مجھے دے سکتے ہو؟ البتہ اس سے پہلے اس نے سوال کیا کہ یہ جو سر تم ساتھ لے کر جا رہے ہو یہ کون لوگ ہیں اور یہ نورانی سر کس کا سر ہے؟ انہوں نے کہا یہ حسین ابن فاطمہ کا سر ہے۔ کہا حسین ابن فاطمہ یعنی تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین؟ کہنے لگے ہاں ہمارے نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین۔ تو وہ راہب رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہمارے پاس عیسیٰ کی وہ سواری وہ حیوان اس کا ایک سم ہمارے پاس باقی ہے، کئی سو سال سے ہم نے اس کو ایک گرجے میں رکھا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور لوگ دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور تم کیسا کلمہ پڑھنے والے ہو کہ تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو ذبح کر ڈالا؟ عزادارو جس کی خدا نے ہدایت کرنی ہو، اس نے مطالبہ کیا کچھ دیر کے لیے یہ سر مجھے دے دو، انہوں نے انکار کیا۔ اس راہب کو اپنے باپ کی وراثت سے چند ہزار دینار ملے تھے، جس کے دل پر اثر ہو جائے، جس کے لیے دنیا چھوٹی ہو جائے اور حسین بڑا ہو جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، ان سپاہیوں سے، کہ میرے پاس یہ 10,000 دینار ہے، اگر یہ مجھ سے لے لو بس ایک رات کے لیے یہ سر میرے حوالے کر دو۔ عزاداروں وہ لوگ مان گئے۔ اس نے سر کو نیزے سے اتارا، سر پر کربلا کی ریت بھی تھی، خاک بھی تھی، بڑی محبت سے سر کو سینے سے لگایا، اپنے دہر میں لے کر آیا، پہلے صاف کیا، پاک و صاف کیا، دھویا پانی سے، پھر خوشبو لگائی اور اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھتا بھی جاتا ہے حسین کے حسن کو اور گریہ بھی کرتا جاتا ہے۔ جب فجر کا وقت قریب آیا تو کہنے لگا، حسین قیامت کے دن اپنے بابا کے سامنے گواہی دینا کہ میں تیرے دین پر ایمان لایا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب جیسے ہی سحر ہوئی یہ لعین آئے اور کہا سر واپس کرو۔ اس نے روکنا چاہا لیکن سپاہیوں نے منع کیا۔ عزاداروں اس نے مجبوری سے سر کو واپس کیا، لیکن کہنے لگا لے تو لو لیکن اس سر کے ساتھ بے ادبی نہ کرنا، اس سر کے ساتھ کوئی بے احترامی نہ کرنا۔ لیکن بس آخری جملہ، انہوں نے تو بے ادبیاں کی لیکن ایک اور بے ادبی کی لعین نے حسین کی بہن کے سامنے، دمشق میں، شام کے دربار میں، مسجد دمشق میں۔ اس سر کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا یزید کو۔ اس لہین نے ایک چھڑی منگائی اور چھڑی کو لے کر حسین کے لبوں پر مارنی شروع کی۔ ایک صحابی وہاں بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یزید اپنی چھڑی پیچھے ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس جگہ پر تو چھڑی مار رہا ہے اللہ کا رسول اس جگہ کے بوسے لیا کرتا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے اس قدیس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کے سچے ماننے والوں اور سچے شیعوں میں سے قرار دے۔ ہمارے مرحومین بالخصوص ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ ہماری قوم کے وہ افراد، ملت کے وہ افراد جو بے گناہ اسیر ہیں اور ان کے خاندان ان کی آمد کے منتظر ہیں، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے، اسیران اہل بیت کے صدقے، ان کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ پروردگار تمام دنیا کے مظلومین بالخصوص کشمیر کے مظلوم لوگ، یمن کے، نائجیریا کے، شام کے، دیگر جہاں جہاں ظالموں نے مظلوموں پر ظلم کا بازار کرم کر رکھا ہے، پروردگارہ ان سب کی تائید و نصرت فرما۔ ہمیں، ہم جس جگہ میں رہتے ہیں، جس مقام پر رہتے ہیں، اپنی اپنی توفیق کے مطابق اگر ان کی کوئی تائید اور مدد ہو سکتی ہے، پروردگارہ ظلم کے خلاف، اس دنیا میں ہونے والے ظلم کے خلاف ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے میں ہمارے اس ولی کے ظہور میں تعجیل فرما کہ جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح ظلم و جور سے بھر دی گئی ہو۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے چہرے مبارک کی زیارت کر سکیں۔ پروردگار ہمیں ان کے حقیقی منتظرین میں سے شمار فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل۔